محمد معروف الكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ولن عواز دروش شريف نظام الله محمد معروف الكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آپ کے علم ہے کہ ہم نماز کے شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ گفتگو بڑی طویل ہے، جس کو ہم نے بیان کیا کہ پہلی شرط طہارت، طہارت کیسے حاصل کی جائے، اس پر ہم نے گفتگو کی. یہ یاد رکھیے، ناپاکی دو قسم کی ہے. ایک تو وہ ناپاکی جس میں بغیر غسل کے آدمی پاک نہیں ہوتا، اور ایک ناپاکی وہ ہے کہ نماز کے لیے نہیں کیا جائے. یہ دو قسموں کو فقہ نے یوں بیان کیا، حدث اکبر اور حدث اصغر، ایک چھوٹی ناپاکی ایک بڑی ناپاکی، اور جن اس کو یوں سمجھ لیا. تو ہم وضو پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کی تمام باریکیاں بیان کی ہم نے. وضو اور غسل میں جب تک جان کر آپ پانی وہاں نہیں پہنچائیں، عادتاً پانی وہاں نہیں جاتا، اور اس کی نشاندہی ہم نے فتاوا اولیہ کہ پہلی جلد خصوصاً ایک رسالہ جو اسی مسئلے پر لکھا اعلی حضرت نے، قبیان الوضو، ان باریکیوں کو ہم نے آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کیا. مختصر یہ کہ جو اعضا جن کا غسل میں ہونا ضروری ہے، ایک بال برابر یا تل برابر بھی جگہ اگر خشک رہی تو ظاہر ہے کہ غسل نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو اعضا وضو میں دھونا فرض ہے، اس میں اگر کوئی عضو ایک تل برابر جگہ بھی اگر خشک رہی تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا. بلکہ بعض ایسی احتیاطیں ہیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا اہتمام انسران کیا گیا. اعلی حضرت یہ بھی لکھا کہ پان کھانے والے حضرات کے دانتوں میں جو چھالیا پھنس جاتی ہے، اگر ان پر غسل واجب ہے تو اس کو بھی کریب کر کے نکالیں کہ بے اس کے نکالے وہاں پانی نہیں جائے گا. تو سمجھو حضرات جو دن بھر پان چاہتے، میں تو ہر آدمی کو ٹوکتا ہوں جو پان کھانے والے، یہ اگرچہ ہماری بحث سے الگ مسئلہ ہے لیکن آپ اس کو اچھی طرح سن لیں. یہ جو پان کھایا جاتا ہے، اس میں جو کٹھا استعمال ہوتا ہے نا، ہماری یہاں میمن مسجد کھوری گارڈن کے پڑوس میں بنتا ہے. اصل کٹھا علم طب میں آپ دیکھیں تو ایک درخت کا جھاگ ہے. وہ کیا ہوتا ہے، جو کٹھے کا درخت ہے اس میں ایک شگاو ڈالتے ہیں درخت میں جڑ میں، رات میں جب اس نے کوئی شگاو ڈالا تو صبح تک وہاں وہ رس نکل کر درخت سے جمع ہو جاتا، اس کو لے جا کر اس سے کٹھا بنایا جاتا. اور پاکستان میں وہ درخت پوری تحقیق سرچ کر رہا ہوں کہ موجود ہوں، تو ہمارے یہاں کٹھا قاعدہ بنتا ہے. کیونکہ میمن مسجد مسلح الدین گارڈن کے ارد گرد پوری کیمیکل مارکیٹ، ساری دنیا کا کیمیکل آتا ہے اور پوری پاکستان میں یہی سے جاتا ہے. اب دیکھیے کہ معاف کیجیے گا، ہم ذرا کڑوا ہوتا اس کو ذرا ہضم کرنے کی کوشش کریں. یہ جتنے حضرات پان کھانے والے یہ کیا کھا رہے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے. یہ چمڑے کو رنگنے والا ایک کیمیکل ہے، براؤن چمڑا جس سے رنگا جاتا، اور سارے ٹینڈری والے لے جاتے ہیں، کرنگی میں ہے ٹینڈری، तो हमारे यहां इतनी तरक्की है पाकिस्तान में कि जूते को रंगने वाला जो केमिकल है चमड़े को उससे तख्ता बनाया जाता है। कितनी तरक्की की है पाकिस्तान और सारे चमड़े केमिकल चावल हैं। पान की दुकान पर यही इस्तेमाल होता, घरों में भी यही इस्तेमाल होता। अब मुझे बताइए आंतों का क्या हाल होगा, ये जो चमड़े केमिकल हम दिन रात चाह रहे हैं तो आंखों का क्या हाल होगा। यही वजह है कि मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियां जो है वो फैली हुई थी। पाकिस्तान में तो कोई चीज खालिश है ही नहीं, अगर ये भी कह दूं तो गलत नहीं हो। कोई मिनिस्ट्री हो इंसदाद की इसके भाई ये कहां कहां ऐसे गलतियां होती। तो मुझ जैसे फकीर से इंटरव्यू करो तो मैं बताता हूं आपको कि किस कदर जानलेवा चीजें हैं जो बाजार में बिक रही हैं और उससे हमारी मिनिस्ट्री हेल्थ जो है वो वाकिफ नहीं है और आवाम उसको बड़े मजे से खा रहे। अच्छा अब क्या हुआ, उन्होंने पुलिस से बचने के लिए एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया और लिख दिया कि यहां खाने का कत्था नहीं मिलता ताकि बचत हो जाए, तैयार अगर कटे वरना कोई मुकदमा भी बन सकता भी क्या जहर खिला है। एक जोड़िया बाजारी के व्यापारी ने मुझे बयान किया कि उन्होंने एक रंग मंगाया जर्द, जिससे जर्दा बनता है वो जर्दे में डाला जाता। अब वो जब डाला जाता तो जर्दे वाला रंग नहीं आया, उन्होंने जापान की कंपनी को लिखा कि आपके मरतबे को ये गलत चीज आ गई है। तो वो कंपनी को इतनी तादाद में मंगाए कि कंपनी खुद आ गई कि भाई मुझे बताइए क्या शिकायत। उन्होंने बताया कि भाई ये जब डालते हैं रंग तो उससे वो जर्दे का रंग नहीं आता, वो सर पीट के रह गया, इसको आपके खाने में इस्तेमाल करते अरे ये तो जहर है। तो जहर ले जा रहे हैं लोग दुकानों से खरीद कर जर्दे में डालने के लिए। मतलब हम तो समझ रहे कपड़ा रंगने के लिए मंगवाया जा रहा है, ये तो हम हैरान रह गए कि इसको आप खाते हो, ये चीजें हम दिन भर खाते रहते हैं। और ऐसी कई चीजें आप बोतल गली चले जाइए और पूरा ये इंटरव्यू सब आ चुके हैं, रिकॉर्ड में मौजूद है। खाली बोतलों की दुकानें, एक आदमी उसके पास जाता है कि ये इंजेक्शन की खाली जो शीशी हम जमा करते हैं इसका क्या करते हैं, वो ये समझा कि शायद ये कांच वाले ले जाते हैं इसको गला करके दोबारा कांच बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नकली दवाएं बनाने वाले ये शीशे ले जाते हैं। अब मुझे बताइए कि इंजेक्शन की शीशी में पाउडर और मैदा डाला जाए और वो मरीज के लगाया जाए तो उस बेचारे का क्या हाल है। यही वजह है कि दवाइयां गैर मौसर होकर के रह गई। और ये सारी बातें हुकूमत को मालूम इन्हीं की छुपी हुई, नकली कंपनियां पकड़ी जाती हैं और छापे पड़ते हैं उन पर लेकिन उनका कुछ होता नहीं। तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि कोई बड़े से बड़ा स्कैंडल हो वो पकड़ा जाए वो इतना बड़ा असर होता है कि सब रिहा हो जाते हैं, जमानतें भी हो जाती है। बताइए तो आदमी को मारने का काम कर रहे हैं, एक तो ना आदमी को बंदूक या पिस्तौल से मारा, ये भी तो कत्ल है या नहीं कि जाली इंजेक्शन लगाए बड़े हसास और उससे लोग क्या उनको फायदा होगा या मरेंगे। गौर कीजिए आप, जो जो मेरे इल्म में बात वो बता रहा हूं आप। एक आता है टार्टरिक एसिड, एक होता है सस्ता टार्टरिक एसिड। वो सस्ता किस काम आता, कभी आप दावतों में देखा होगा आपने कि पानी में हाथ धोने के लिए लींबू डालते हैं काट, जब आखिरी में आप हाथ धोएं तो लींबू को पानी में मिला करके हाथ धोएं तो खटाई से भी चिकनाहट निकल जाती। ये टार्टरिक एसिड आता है बड़ी बड़ी होटलों का किचन धोने के लिए, जो गलाजत होती है उसको धोने के लिए। अच्छा एक टार्टरिक एसिड है कन्फेक्शनरी का, यानी जो ड्राफ चॉकलेट वगैरह में इस्तेमाल जो खटाई देखते हैं ना, एक ये टार्टरिक एसिड ये जर्मनी की कंपनी है उसका नाम है बुश। ये खाने के जितने आइसेंस हैं ये वो बनाती और टार्टरिक एसिड ये वो बनाती है। तो उसका थैला मिलता है 2000 का और फर्ज होने का जो टार्टरिक एसिड है वो 250 का मिल जाता। तो ये जितने छोले और बेचने वाले लोग हैं वो एसिड इस्तेमाल करते हैं जो फर्ज धोने का, और अब बड़े मजे से चम्मच लेकर ठेले पर खड़े होकर के लोग उससे इफ्तारी कर रहे हैं और खाते हैं। तो गौर तो करें कि क्या क्या चीजें आप खा रहे हैं। اللہ اکبر.
اور بعض لوگ تو کھانے کے اتنے عادی ہوئے کہ میں نے ضمناً کہا تھا کہ گھر کا کھانا تو پسند ہی نہیں آتا, بیگم کو بھی ہفتے میں ایک دو مرتبہ باہر کھانا. اب آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کہے کہ بھائی باہر کھانا ہے تو آپ کی تو چلے گی, آپ کی تو چلے گی, بیگم کی آپ کی کہاں چلے گی, جا رہے ہیں باہر کھا رہے ہیں. تو اس طرح پوری عمر شاید باہر ہوٹلوں میں گزر گئی, گھر میں گھر کا کھانا پسند نہیں آئے گا اس آدمی کو جو ہوٹلوں کے کھانے کا عادی. تو اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی, ہوئے اتنے مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں, مرے اسپتال جاتا. یہ زندگی آدمی کی ساری عمر ہوٹلوں میں گزر گئی اور مرے بھی تو گھر میں نہیں, اسپتال جا کر کے مرے. یہ ہے زندگی کا مختصر, سمجھے یار. تو اس سے دیکھیے آپ کیا کیا چیزیں ہم کھا رہے ہیں, اندازہ لگائیے. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے گفتگو مسائل کی, لیکن ان کی بھی نشاندہی کی جائے تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. اس لیے برائے کرم اپنے گھر میں کھائیے, جو دال روٹی ہو, جو لذت یا صحت اس میں ہے وہ باہر کے مرغین نہیں, گھر کا کھائیے. یہ ایسی ایسی گندی چیزیں بازار میں ہیں کہ لوگ بہت شاندار طریقے سے کھا رہے ہیں. اور یہ بات بھی ریکارڈ میں, میں نام تو نہیں لیتا, ایک حلیم ہے بہت مشہور, ایک پروگرام ٹی وی میں آیا, اس نے پانی ڈال کر اور چھلنی سے چھان کر بتایا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ گوشت اتنا اس میں پیس دیا گیا کہ اس کے ریزے نظر آ رہے ہیں. جب نکالا تو پتا لگا کہ وہ تو روئی تھی, اور جس وقت یہ پروگرام نشر ہو رہا تو اس وقت بھی وہ حلیم بک رہا تھا, یعنی روئی ڈال کر اس کو گھوٹ دیا گیا جس کو آپ گوشت سمجھ رہے ہیں, سمجھے یار. یہ صورت حال ہے. تو چھالیا بھی اگر منہ میں ہو اس کو بھی نکالیے کوریت کر کے تاکہ وہ جگہ بھی خشک نہیں رہے. اور بعض حضرات میں اس کا بھی تذکرہ اعلی حضرت نے لکھ دیا, یہ جو دانت ہیں اس میں کوئی گر جائے تو نقلی دانت لگاتے ہیں, یہ تو ضرورت ہے. اس ضرورت میں ایک تو یہ ہے کہ کسی دانت پر دانت چڑھا دیا جاتا ہے, یا بعض لوگ شوقی ہیں, یہ بھی ایک شوق ہے کہ یہ دانت جو ہے اس دانت پر ایک خون چڑھاتے ہیں سونے کا یا چاندی کا. بھئی ہنسیں گے نا ذرا تو سونے کا دانت نظر آئے گا تو شاید کچھ روک پڑے گا محفل پہ کہ بھئی سونے کے دانت ہیں تو بہت کوئی بڑا آدمی نظر آ رہا ہے, سمجھے. اس دانت پر اگر سونے کا خون چڑھا ہو تو بھی غسل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اندر پانی نہیں پہنچا. کوئی نقلی اگر دانت لگانا ہے تو کوشش کریں کہ وہ دانت ایسا ہو کہ غسل میں اس کو نکال دیا جائے, بعد میں لگا لیا جائے. اس کا بھی طریقہ ہے کہ وہ چاندی کے تار سے اس کو برابر والے دانت میں اس طرح جوڑتے ہیں کہ جب نکالیں تو نکل جاتا ہے. ایک اور طریقہ نکلا ہے امریکہ کا, وہ یہاں بھی نکل گیا. پیدائشی بچوں کے دانت ذرا باہر ہو جاتے ہیں, اب اس پر تو کوئی پابندی نہیں, ٹھیک. اس میں ایک وہ ایک کیچ چڑھاتے ہیں تو وہ دانت کو دبائے رکھتی ہے, پھر آپ ہر 15 دن کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس جائیے, وہ اس کو ناب تول کر اس کو پھر کم کرتا ہے, اس کے دباؤ کو اور بڑھاتا ہے کہ دانتوں کا دباؤ اندر کی طرف ہو تو دانت سیدھے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی دو چیزیں, ایک تو پلاسٹک کا ہے وہ نکل جاتا ہے وہ لگائیے. بعض حضرات جو ہیں وہ پکا لگاتے ہیں بالکل فکس, اب جب فکس کر دیں تو پانی نہیں جائے گا اور شرعی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو زینت ہے نا کہ دانت کو ذرا سیدھا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ایک پلاسٹک کا ہے وہ ضرورت کو پورا کر دیتا, تو وہ ایسے لوز لگائیے کہ جس کو نکال کر کے آپ کنڈی کر سکیں, اور وہ بھی کراچی میں, دونوں چیزیں کراچی میں بن جاتی. تو آپ وہ جو لگانے والا ہے وہ جو فکس ہوتا وہ مت لگا. اچھا کبھی ایک دانت گر جائے تو اس کو اگر سونے کا دانت لگایا جائے لیکن وہ باندھ دیا جائے برابر والے دانت سے کہ جب نکالیں تو وہ نکل جائے, تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنا رسالہ تیمیان الوضو میں امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دانت اگر سونے کا لگایا جائے, امام محمد رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائے سونے کا دانت. لیکن اس کو بھی یہ کیا جائے کہ فکس نہیں کیا جائے، ایسا رکھیں کہ وضو یا غسل میں نکل جائے اور کلی کر لیں صحیح طریقے سے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جہاں فکس لگانا ہو، اگر وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے، جیسے بعض داڑھیں نکل جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ داڑھوں کا خول بنا کر اس پہ چڑھا دیتے ہیں، جس سے آدمی کھانا کھا سکتا ہے. اگر ایسی ضرورت ہے تو یہ شرعی ضرورت ہے، لیکن بلا وجہ زینت کے لیے ایسا کام کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، کہ جب آپ کلی کریں تو وہاں پانی نہیں پہنچے، یہ صحیح نہیں. اور بلکہ احتیاط یہ لکھی پخانے کہ جب کلی کریں تو غرغرا بھی کریں تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے. البتہ رمضان میں روزے کے دوران غرغرا کرنے میں گمان یہ ہے کہ پانی کہیں نیچے نہ اتر جائے، اس لیے روزے میں غرغرا مت کیجیے. اور یہ بھی فقہا نے لکھا کہ جیسے آپ رمضان ہے اور سحری کے وقت میں ناپائی کا غسل کرنا ہو، تو اب آپ خطرہ یہ ہے کہ جب ناک میں پانی چڑھائیں تو ہو سکتا ہے دماغ تک پانی پہنچ جائے. اس کی علامت یہ ہے، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پانی جب ناک میں چڑھائیں اندر اگر چلا جائے تو یہاں جلن ہوتی ہے سر کے پیچھے، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ سحری میں ہوں تو سحری میں اگر غسل واجب تو آپ غسل کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے غرغرا کر لیں، ناک میں پانی بھی چڑھا دیں، پھر اس کے بعد غسل کر لیں کہ جو اشد ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی. اب اس کے بعد گمان نہیں ہوگا کہ پانی دماغ میں پہنچ جائے. تو کلی جب کریں تو یہ کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، اگرچہ یہ کام پہلے ہو گیا مگر یہ جائز ہے، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق غسل کر لیں اور وضو کر لیں، اس سے روزے کی حفاظت ہوگی. یہ چند چیزیں میں نے وہ بیان کی. اور دوسری پھر ہم نے کیا کہا، دوسری شرط نماز کی یہ ہے کہ سفر عورت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک، یہ مرد کا سطر عورت. فقہا نے آڑ بیان کیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑے دلائل اور برائن سے نو بیان کیے، اور اس کو بڑے دلائل سے بیان کیے کہ کوئی کہے کہ صاحب سب نے تو آٹھ لکھے اور اعلی حضرت نے ایک اور بڑھا دیا، اس کے دلائل فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. اور خاتون کے اعضاء تو تقریباً 35 شمار کیے، یعنی اس کا یہ گلا بھی سطر عورت ہے، یہ اوپر کا یہ گردن یہ بھی سطر عورت. اگر گلا نماز میں کھلا رہا نماز فاسد ہو جائے، کان اگر کھلے رہے نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور ایک معیار یہ مقرر کیا گیا کپڑے کا کہ کپڑا آپ ایسا پہنیں کہ جس میں نماز پڑھنے میں آپ کو دشواری نہ. آج کا مسئلہ کیا ہے، تاکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے، آج کی معراج یہ ہے کپڑے پہننے کی کہ لڑکا پوری لڑکی نظر آئے اور لڑکی پورا لڑکا نظر آئے، یہ ہے آج کل کا فیشن. تو لڑکیوں نے بھی پتلون اور شرٹ پہننا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں. اللہ اکبر. ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا، اس میں یہ تھا کپڑا گھرسنا، یعنی یہ اس طریقے سے یہ نماز میں گھرسنا جو ہے وہ جائز نہیں، اور اسی طریقے سے چوٹی باندھنا یا پونی باندھنا یہ جائز نہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ شاید خواتین کے لیے ہو، بلکہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا کہ خواتین جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھیں، لیکن بعد میں جب پوری فتویٰ رضویہ پڑھی ایک جگہ لکھا کہ خواتین کا تو پردہ اسی میں ہے، بالوں کی حفاظت کی، وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں. ہم سمجھتے تھے کیا مرد بھی جوڑا باندھتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اب اس دور کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گیا. آپ دیکھا اپنے لڑکوں نے ایک فیشن یہ نکالا کہ پونی باندھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہی ہے کہ شی ہے، جا رہے ہیں کہ جا رہی ہے، آ رہے ہیں کہ آ رہی. اب یہ معراج یہ ہو گئی کہ نوجوان لڑکوں نے بھی اپنے بال باندھنا جو ہے بال بڑے کر کے اور اس کو چوٹی باندھنا شروع کر دیا، پونی باندھتے. اور وہ فیشن کی معراج ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ بڑے بال رکھنا یہ بھی جائز نہیں لمبے. تین کیفیتیں آئی ہیں حدیث شریف. ایک تو حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر خلق فرمایا, پورا سر مڈایا, اور مڈانے کے بعد غالب حضرت انس ابن مالک کو بال دیے, فرمایا یہ لو اور اس کو سب میں تقسیم کر دو. چنانچہ حضور کے موئے مبارک یہ تمام صحابہ میں تقسیم کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج تک حضور کے موئے مبارک موجود ہیں. لوگ عموماً مذاق کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہر گلی موئے مبارک کیسے پہنچ گیا. میں اپنے حساب سے سمجھاتا ہوں. آپ ایک دن آپ اپنا سر منڈائیے نائی سے, سارے بالوں اکٹھا کر کے گھر لے آئیں اور اس کو گنیے آپ کے کتنے بال ہیں. شاید چھ مہینے تک بھی آپ نہیں گن پائیں گے کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھنے بال تھے, تو آپ نے جب سر منڈایا, جب موئے مبارک تقسیم فرمایا, 1,25,000 صحابہ کرام علی مریدوان حج کے اس اجتماع میں موجود. اور ایک کیفیت اس کی علماء نے یہ لکھی, مفتی اعظم پاکستان حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی اس کو نقل کی, اور جن جن کے پاس موئے مبارک ان سے تصدیق کر لیں کہ موئے مبارک جن کے پاس ہے کچھ عرصے میں, ایک تو یہ کہ وہ از خود بڑا ہو جاتا, بڑا ہونے کے بعد اس میں سے شاخ بھی نکلتی, وہ یا ایک ایک بال حضور علیہ السلام کا زندہ. ہم سب کا ایمان ہے حضور علیہ السلام حیات النبی ہیں, مطلب موئے مبارک بھی حضور علیہ السلام کا زندہ. اس سے ہر سال ڈیڑھ سال میں ایک شاخ نکلتی ہے, جن کے پاس ہے وہ شاخ نکال کر کسی کو تو وطن دے دیتے. تو دنیا بھر میں محدثین حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے ہندوستان, صدر الشریعہ کے شاگرد, اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی. احمد آباد ایک جگہ ہے گجرات میں, وہاں کسی دارالعلوم میں وہ شیخ الحدیث تھے. کہیں موئے مبارک کی زیارت ہو رہی تھی تو لوگوں نے ہنگامہ کیا, کچھ بدتمیزی کی, اور یہ مقدمہ آ گیا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے پاس. تو جو صاحب زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا آپ کا کیا نام ہے. اس کی خوشبختی کہیے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا کہ میرا نام سید فلاں فلاں. تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے فرمایا, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی, کہ تم سید, اس کا ثبوت کیا ہے. ان کا میری اماں کہتی ہے میں سید ہوں, میرا ابا کہتا میں سید ہوں, امی اور ابا ملا کر کے دو ہیں نا. یہاں 10,000 آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ حضور کو موئے مبارک, تو آپ 10,000 کی گواہی نہیں مان رہے, دو گواہیوں پر آپ سید بن گئے. اور یہ اتنا مجمع کھڑا ہوا زیارت کر رہا حضور علیہ السلام کی, اس کو آپ نہیں مان رہے. تو حضور نے اس طریقے سے موئے مبارک تقسیم فرما دیے. تو اچھا ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کان کی لو تک, اور ایک روایت میں ہے کہ نصف گوشت آدھے کانوں تک. اس میں تقریب علماء نے یوں قائم کی کہ جب حضور تازہ تازہ بال ترشواتے تو یہاں تک ترشواتے کان کی لو تک. کچھ کس کی صحابی نے ایسے وقت دیکھا کہ جب حضور کے بال کچھ بڑھ گئے تو نصف گوشت, اور جب حج فرمایا تو آپ نے حلق فرما دیا, پورے بال تراش دی. اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو فیشن والے لوگ ہیں, بھئی حج تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. وہاں جا کر لوگ بجائے اپنے گناہوں کو معاف کرانے, اپنا احوال جاننے کے, بال کو دیکھتے ہیں بال کہیں خراب نہ ہو جائیں, تو حلق نہیں کراتے, چھوٹے کرواتے. اور بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ حلق کرانے کپڑے پہن لیے جدہ چلے گئے, جدہ میں حلق کرواتے ہیں یا قصر کراتے ہیں. ہمارے علماء نے اس وقت احناف کا مذہب یہ ہے کہ حلق بھی اگر کروائیں تو وہ بھی حرم میں ہونا چاہیے, قصر بھی اگر ہو تو حرم میں ہو. اس پہ ہمارے اعتبار سے دو دم ہوں گے. ایک تو یہ کہ جب تک قصر یا حلق نہیں کریں گے احرام نہیں اترا, اور آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور جدہ چلے گئے. ایک تو دم ہوگا سلے ہوئے کپڑے پہننے کا, اور ایک دم ہوگا بیرون حرم حجامت بنانے کا. دو دم ہو جائیں گے. اچھا لوگوں کا حال یہ کہتے ہیں جناب سب سب جائے گی سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں. ارے مولوی اپنی جیب سے تھوڑی بیان کر رہا ہے بھائی, یہ تو حدیثوں میں موجود ہے, تو آپ اس کو تو مانیں جو حدیث کی کتابوں میں. ہاں لوگ عموماً علماء مسائل بیان کریں جس میں ان کو اذیت ہو تکلیف ہو تو کہتے ہیں یہ سب مولویوں کے من غلط ہے. یہ مولویوں کے من غلط نہیں, قربانی جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہوگی, دم بھی اگر دیں گے تو حدود حرم میں ہوگا. یعنی کہ ایک قصور تو کیا آپ نے حج میں تو اس کو کراچی میں دم دیں, یہ جائز نہیں. البتہ صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا بیرون حرم. تو بالوں میں بھی احتیاط برتی جائے کہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو اختیار کیا جائے, ظاہر ہے کہ آپ کا بال رکھنا بھی ثواب ہو جائے گا, اور اس کا خاص اہتمام انسرام رکھیں. اچھا یہ جو بہت سارے لوگ لمبے بال رکھ لیتے ہیں اس کو اعلی حضرت نے منع فرمایا, تو اعلی حضرت ہی سے سوال ہوا یہ ملفوظات میں ہے, کہ حضرت یہ بال بڑے کرنا تو آپ نے منع لکھا. مگر ایک بزرگ ہیں جن کا مزار حیدرآباد دکن میں ہے, خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز رحمت اللہ علیہ, یہ خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ. اور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, وہ بال بڑے رکھتے تھے, اور اسی نے ان کا یہ نام مشہور ہو گیا خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز. تو اعلی حضرت اس کی توجہ یہ فرمائی کہ فرمایا وہ بال لمبے نہیں رکھتے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس زمانے میں جو معزز بزرگ ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دولہا یا دلہن کو پالتی میں لاتے, ایک کھٹولا ہوتا تھا اس کو اٹھا کر کے اس میں بٹھاتے. تو ایک مرتبہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کو پالتی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے کہ ان کی محبت تھی کہ ایک لٹ ان کی پالتی میں پھنس گئی, جس میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سوار, تو وہ اس لٹ کو نہیں کٹواتے جو ان کی پالتی میں پھنس گئی, انہوں نے برکت کے لیے اس کو اسی طرح رکھا. تو وہ ایک لٹ ان کی بہت بڑی تھی جو اس پالتی میں پھنس گئی, اس لیے ان کا لقب مشہور ہو گیا گیسوئے دراز. وہ سارے بال انہوں نے ایسے نہیں رکھے جیسے عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں, پورے نیچے تک چلے جاتے ہیں. بلکہ با صوفیہ کو یہ بھی دیکھا آج کل کہ بازا تو چوٹی بھی ڈال لیتے ہیں بالوں میں, یہ جائز نہیں. بالوں کے رکھنے کا بھی طریقہ, کپڑوں کو آئیے, کپڑے کوشش یہ کریں کہ سنت کے مطابق ہیں, جو زمانے کے صوفیہ کا لباس ویسے کپڑے آپ استعمال کریں. اور پتلون کے متعلق ہمارے اکابر علماء جو موجود زمانے کو انہوں نے لکھا, کسی زمانے میں پتلون صرف انگریزوں کا پہناوا تھا, انگریز کے علاوہ پتلون مسلمان نہیں پہنتے تھے. اس زمانے میں کوئی پتلون پہن کر جائے تو لوگ سمجھتے تھے یہ عیسائی ہے, اس وقت پتلون پہننا حرام تھا. اب اس پر بحث چلی کہ پتلون کیا ہے, یہ شاعر دین ہے یا کچھ اور. ایک ہوتا ہے شعار قومی, پتلون کا پہننا یہ شعار قومی ہے, انگریز اس زمانے میں پہنتے تھے, انگریزوں کے علاوہ کبھی مسلمان نہیں پہنتے. اس وقت علماء فتویٰ دیتے کہ پتلون کا پہننا حرام, لیکن پتلون جو ہے ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور سارے حنفی ہیں, ان کا قومی لباس ہی پتلون. اب یہاں بھی کالج اور اسکول میں دفتری جتنے بھی لوگ ہیں سب پتلون پہنتے ہیں. اب چونکہ یہ شعار قومی ہے اور یہ بدلتا رہتا, اب ہم نہیں کہیں گے کہ پتلون پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں, لیکن اتنا ضرور لکھا اکابر علماء نے اس زمانے کے کہ پتلون ایسی ہو کہ جس سے آرام سے نماز پڑھی جا سکے, ورنہ ایسی نہ ہو کہ اتنی تنگ, ہمارے جیسا آدمی غور کرے تو دیکھے کہ یہ بندہ اس میں گھسا کیسے ہو. ہاں اتنی جام ہو کہ ہم سوچیں کہ یہ آدمی اس میں گھسا کیسے ہو, اور جب سجدہ کرے تو سارے اعضا اس کے مکشوف. تو ایسی پتلون نہ پہنی جائے ڈھیلی ڈھالی کی جس میں سجدہ کر سکے اور اڑ جائے سجدے سے آرام سے, اس میں حرج نہیں. پھر اس کے بعد جو رنگ ہیں, رنگوں میں کیا ہے, چھچورے رنگوں سے علماء نے منع فرمایا جو خواتین پہنتی, ایسے رنگ استعمال نہ کریں آپ. تو مردوں نے آج کل خواتین کا لباس جو ہے وہ اپنا لیا ہے، اور خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کا لباس اپنا لیا، اس سے بچا جائے، تمام حضرات کو بچنا چاہیے. اب آپ غور فرمائیے کہ آج کل کے، بات تو بہت بری لگے گی اگر کوئی صاحب بیٹھے نعت خوانوں کے کرتے دیکھیں، ایسا لگتا جیسے دلہن کا کرتا پہنے ہوئے. ایک بات سمجھ میں آتی، شاید مہنگائی کا دور ہے، کہیں بیگم دعوت میں جائے تو وہ کرتا پہن لے، آپ کہیں نعت خوانی میں جائیں تو وہ کرتا پہن لے، ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. بازار تو اس میں چمکیاں ٹاکی گئیں، اور ایک کے کرتا بمبئی کے بازار میں معلوم کریں آپ تو 40-40 ہزار روپے کا ایک کرتا، پورے ایک سال کا لباس آپ کا بن جائے. تو ایسے چمکیلے کپڑوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، جو خواتین کا لباس ہے وہ مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. اور اسی طرح خواتین کو بھی بچنا چاہیے کہ مردوں کا لباس نہ پہنے، ایک بات. دوسری بات، ایک یاد رکھیے کہ نماز میں جب آئیں تو بہترین لباس پہن کر کے آئیں کہ اللہ کے در کی حاضری. بعض باتیں اس میں تلخ بھی ہیں، مسئلہ ہم آئے ٹوپی گھر سے نہیں لائے، رواجی نہیں ٹوپی رکھنے کا، اب یہاں سے ہم نے پلاسٹک کی ٹوپی جو ہے یہ سر پہ رکھی، پر نماز میں کھڑے ہو گئے. مجھے بتائیے، ڈبل سواری کا آپ کا چالان ہو جائے، سب سے چھوٹا مقدمہ، ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو جانا، آپ یہ ٹوپی پہن کر جائیں گے جج کے سامنے؟ یا آپ کا نکاح پڑھایا جا رہا تو یہ ٹوپی پہن کر نکاح میں آئیں گے؟ تو پھر نماز کو کیا آپ نے اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ جو چاہے پہن لیں، اور گندا لباس پہنے پھٹا ہوا. پوچھے ارے بھائی یہ پھٹا ہوا لباس کیسے پہنا آپ نے؟ بھائی کیا کرنا ہے، نمازی تو پڑھنی ہے نا. اچھا بھائی یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر آپ شادی بیاہ میں کیوں نہیں جانتے؟ ایک صاحب امریکہ میں ملے جن کی پتلون پھٹی ہوئی. اچھا اس کا بھی رواج ہے کہ وہ پتلون بڑی قیمتی ہوتی جو پھٹی ہوئی ہو. تم اس سے کہنے لگے میں کراچی آؤں گا تو میرا نکاح پڑھانا ہوگا آپ کو. میں نے کہا نکاح تو پڑھاؤں گا بھائی، مگر یہ پہن کے مت آنا میمن مسجد میں، ہاں ورنہ لوگ تو آپ کو خیرات دینے لگ جائیں گے. بھائی کم سے کم بندے خدا پاجامہ تو بنا لو کم سے کم صحیح. تو جو پھٹی ہوئی پتلون اس کی قیمت زیادہ، آپ پوچھ لیجئے گا بازار میں، جو زیادہ پرانی ہو اس کی قیمت نئی پتلون سے زیادہ، جس میں آزا نظر آئے، بلکہ پیچھے سے بھی پتلون پھٹی ہوتی ہے تو یہ بھی رواج بن گیا، عجیب عجیب قسم کے رواج. ایسے کپڑوں سے پرہیز کیا جائے. اور علماء نے لکھا کہ نماز کو حقیر جان کر اگر ایسا کیا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر نماز کو حقیر جانا آپ نے کہ بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، اس میں اچھے لباس کی کیا ضرورت. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ نماز میں جو اچھا لباس پہنیں گے اس میں جو پیسہ خرچ ہوگا اس کا بھی آپ کو نفل صدقے کے برابر ثواب ملے گا. یہ نماز کے لیے آپ نے پہنا تو کوشش کریں کہ اچھے کپڑے پہن کر کے نماز میں آئیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، مذاق تھوڑی. اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے اچھا لباس ہونا چاہیے. تو یہ تھا دوسری شرط ہم نے بتائی ستر عورت، کہ جس میں لباس کے متعلق کچھ مسائل ہیں، کوشش کریں کہ وہ لباس پہنے جو اس زمانے کے صوفیہ لباس پہنتے ہوں. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ضمنی تھے کفار، انہوں نے مسلمانوں کا لباس پہننے کی اجازت چاہی تو فاروق اعظم نے ان کو اجازت نہیں، فرمایا کہ نہیں تم یہ لباس نہیں پہنو. اس لیے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا اور وہ جزیہ دینے کو قبول کر لیتے، یعنی ایک اسلامی ٹیکس ہے، تو ان کا مال جان عزت آبرو مسلمانوں کے ذمے ہوتا، ان کا لباس الگ ہوتا مسلمانوں کا لباس الگ ہوتا. تو اب وہ ضمنی کافروں نے مسلمانوں کا لباس پہننے کی اجازت چاہی تو فاروق اعظم نے انہیں اجازت نہیں دی. اور آج ہم الٹ کر رہے ہیں، ان کے لباس پہن رہے ہیں اور پھر پھولے نہیں سماتے. کوئی نوجوان ہو اور وہ سوٹ اور ٹائی پہن کر نکلے تو اماں فخر کرتی ہے، پڑوسی سے کہتی بوا دیکھا میرا بچہ جب جاتا ہے سوٹ بوٹ پہن کر پورا انگریز لگتا، یعنی پورا بےمان لگتا، اس پر فخر کرنا. تو یہ کوئی فخر والی چیز ہے؟ اللہ اکبر. ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً حالت نماز میں. وہ لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جو اس زمانے کے صوفیہ اور علماء کا لباس ہو، وہ لباس آپ استعمال کریں. اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک شرط استقبال قبلہ اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی الحمدللہ. اب اس کے بعد آتا ہے جناب مسئلہ نیت کا, یہ بھی ایک شرط ہے نماز کی, نیت کرنا. اور نیت کیسے کریں گے, ایسے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کر کے پھر آپ ہاتھ باندھیں گے. علماء نے نماز کے چھ شرطیں لکھی اور چھ فرائض, اور بعضوں نے اس کو بارہ نہیں بلکہ تیرہ بیان کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو شرائط میں آخری شرط ہے اس کو بعض علماء نے فرائض میں شمار کیا, جو پہلا فریضہ ہے بعض علماء نے اس کو شرائط میں شمار کیا. اس لیے آپ کو کہیں اعداد و شمار میں ایسا نظر آئے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے تکبیر کو شرط بھی کہا گیا اور فرض بھی کہا گیا, لیکن یہ آخری شرط ہے اور پہلا فریضہ ہے, اس کو اگر ملائیں تو تیرہ ہو جاتے ہیں فرائض اور شرائط ملا کر. پھر اس کے بعد یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کیا جائے, اس کو ہم الگ بیان کریں گے تیمم کن چیزوں سے کیا جائے اور تیمم برخاست کیسے ہوتا ہے اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ سب نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ تیمم کرنا چاہے, لیکن تیمم کیسے کیا جائے اس پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اور نہ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ نے کوشش کی سمجھنے کی کہ تیمم کیسے کیا جائے. اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی نشست میں بیان کریں گے, نیت کو اور تکبیر تحریمہ. دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالی سے کہ مولائے کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, جو مسائل بیان کیے ہیں مولا اسے اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ میں دو سال سے بیمار ہوں, اب مجھ سے بولا نہیں جاتا, لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچ گیا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو مجھے صحت ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ہوگی. ہمارے امام صاحب ہی ہر نماز میں دعا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرما. تو آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ نتیجہ یہاں تک تو پہنچا کہ میں کچھ بول لیتا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی دعائیں شامل حال رہی. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محفل جو ہے وہ جاری رہے گی, آپ حضرات کا ذوق اور شوق ایسا ہی رہا جیسے اب آتے ہیں آپ. تو یہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ضرورت مسائل کو دیکھتے ہوئے وقت کچھ زیادہ ہو جاتا تو آپ برگشتہ نہ ہوں, اس لیے کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو سب کو ضرورت, اور آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں کتابیں پڑھنی ہوں گی جو بغیر آپ کی محنت اور مشقت کے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں چیدہ چیدہ مسائل. تو اس میں ذوق اور شوق سے اس میں شرکت کیجیے گا آپ, کہ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دینی محفل میں شرکت جو ہے یہ بھی بہت بڑا ثواب, جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. بلکہ مسلم شریف حدیث میں تو یہ ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو ایک جماعت ہے فرشتوں کے سیاحین, وہ جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے نام لکھتے ہیں, سب کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے. حدیث شریف میں ہے کہ رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, تو فرشتے کہتے ہیں نہیں. فرما اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے, کہا مولا یہ تو اس سے زیادہ تیری عبادت کرتے اور تیرا نام لیتے. فرما اچھا وہ کیا کہتے, تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت مانگتے تھے. فرما کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا, عرض کریں گے کہ نہیں. فرما اگر یہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے, کہا پھر اور تیرا خوف رکھتے اور زیادہ نجات مانگتے. اور کیا مانگتے تھے, جنت مانگتے تھے. فرما فرشتے تم گواہ رہنا کہ جو جہنم سے آزادی مانگتے تھے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی, اور جو جنت مانگتے تھے ان کو جنت عطا کر دی. ایک جملہ مسلم شریف ایک حدیث میں بہت ہی ایمان افروز. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو اس کی محفل میں تیرے شامل تھے, یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خالی دور کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے, محفل میں تو شامل نہیں تھے, دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں جو بندے میرا ذکر کر رہے تھے تو اب میری رحمت تقاضا یہ ہے کہ جو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے میں نے ان کی بھی مغفرت کر جو ان ذاکرین بندوں کو دیکھنے کھڑے ہو گئے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے ذاکرین بندوں کے تو ہے تو یہ محفل جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں اس میں کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو خاطر میں مت لائیے ہم اتنا وقت پہلے ہم عرض کر چکے چبوتوں پہ بیٹھ کر پوری پوری رات گزار دیتے ہیں پان کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں کوئی پسندیدہ آدمی مل جائے ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر کے اس سے گفتگو کرتے ہیں تو اب اللہ کے راستے میں بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے ابھی تو گویا طہارت کا باب جو ہے وہ جاری ہے لیکن ایک دو حدیثیں اور سنتے ہیں جو ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی تو اس کی فضیلتیں یہ ہیں جو میں نے بیان کی ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں کیا میں تم ایسا کام بتاؤں کہ جو گناہوں کو محو کر دے اور درجات کو بلند کرے اور اس کے حضور ضرور بیان فرمائیے تو ارشاد فرمایا کہ ناگوار وقت ہو یعنی دل نہیں چاہ رہا اور وضو کرے اور چل کر کے مسجد آئے پیروں سے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرے اس کا اتنا ثواب ہے جیسے جہاد میں کافروں کی سرحد پر گھوڑے کو باندھا یعنی جہاد کے لیے نکلا اس کا اتنا ثواب اور ایک جگہ مشکا شریف میں یوں بھی حدیث ہے کہ صحابہ کرم علی مردوان انتظار فرما رہے آج حضور کو کچھ تاخیر ہو گئی پہنچنے میں حضور علیہ السلام جب پہنچے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی صحابہ نے کہا حضور نہیں ہم آپ کا تو انتظار کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو سلام نے فرمایا لو یہ انعام سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا یعنی آپ ایک سوا ایک بجے جماعت کوئی اگر پونے ایک بجے آ جائے وضو کر کے اس پڑھے نہیں فبیا تلاوت کرے درود شریف پڑھے اور اچھا جتنا گھوٹ ڈالے اتنا میٹھا ہوگا صرف آپ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی ہم نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یہ جتنا آپ نے انتظار کیا یہ بھی نماز ہی کا دورہ نہیں ہے وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے کا ثواب اور چل کر کے مسجد آنا یہ بھی بہت بڑا ثواب اور ناگوار وقت ہو اور وضو کیا جائے جیسے سردی ہے جی نہیں چاہ رہا کہ وضو کیا جائے اور اس وقت اگر وضو کرے تو اس میں بھی بہت بڑی نیکی ہیں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا انعام و اکرام فرماتا اپنے بندوں پر اسی طرح ایک حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حمران وہ پانی لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وضو کرا رہے تو اتنی سردی تھی کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضور رات تو بہت ٹھنڈی تو فرما ہاں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا یعنی جو ایسے وقت میں وضو کرے سردی ہو یا وضو کرنا ناگوار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا اور بخاری شریف اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے دونوں محدثین نے حدیث کو نقل فرمایا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کل امتیں بہت ہوں گی امت محمدی بھی ہوگی یہ بتائیے کہ آپ کی علامت کیا ہے جیسے شب معراج کے حدیث میں ہے حضور علیہ السلام فرماد مجھ پر امتیں پیش کی گئیں تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی امت کثرت سے تھی مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت پر سبقت لے گئی لیکن جب میری امت پیش کی گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت تو میری امت کا ایک حصہ ہے اتنی تعداد ہے حضور علیہ السلام کی امت کی تو کل آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ ہی بتائیے کل موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی امت محمدی کی علامت کیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میری امت ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے جہاں جہاں پانی لگتا ہے یہ چمکتے ہوں گے نورانی ہوں گے پتہ لگ جائے پیارے مصطفیٰ کے غلام اب جس کو ہو سکے اس چمک کو بڑھاؤ یعنی یہ کہ اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے، کیسا وضو کرے؟ کامل، جس کے ہم نے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے. کامل وضو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کیا جائے اور مسواک بھی کی جائے، اعضا جو ہیں وہ اچھی طریقے سے دھوئے جائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. اور بلکہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، آپ کو سہو ہو گیا، کچھ چیز بھول گئے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ اچھی طریقے سے وضو کیا کرو. مقتدی کا وضو اگر کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا. اچھا، یہ ایک وجہ یہ ہے امام کے بھولنے کی، یہ نہیں کہ میں کسی نماز میں بھول گیا آپ کو سب کو ڈانٹوں گا بھائی تم لوگ وضو صحیح نہیں کر کے آتے، جاؤ کھوڑو دوبارہ وضو کرو. نہیں، ایک وجہ امام کے بھولنے کی یہ ہے کہ مقتدی کا وضو کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا. لیکن یہ بتائیے کہ کل امت محمدی کی جب پہچان یہ ٹھہری تو ان کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جو وضو ہی نہ کرے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ رات میں بستر میں سو کر ایک 5 منٹ کا مراقبہ کریں گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں اور سوچیں کہ کل ہی ہے، اس کی پہچان کیسے ہو. اس لیے حضور نے تو بتا دیا کہ میرے غلاموں کی پہچان یہ آزائے وضو جو ہیں وضو. اور اس رسالے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، جس نے اعلی حضرت نے جو باریکیاں بیان کی ہیں وہ ایک امام اور ایک فقیہ کا کام ہے، جو آپ نے ساری باریکیاں بیان کی. عام لوگوں کی دسترس وہاں تک نہیں جہاں تک اعلی حضرت فاضل بریلوی پہنچے. اس لیے ظاہر ہے وہ امام تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، ساری نزاکتوں کو بیان کر دیا کہ غسل میں کتنی نزاکتیں ہیں، وضو میں کتنی نزاکتیں ہیں، ان سب کو بیان کر دیا. اہل علم حضرات تو اس کا مطالعہ فرمائیے، جو عام مسائل ہیں وہ یہ فقیر حقیر بے توقیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. آج ہمیں ایک نکاح بھی پڑھانا ہے.